মাশাআল্লাহ লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আযীম হাসবুনাল্লাহু ওয়া নিয়মাল ওয়াকিল ওয়া নিয়মাল মাওলা ওয়া নিয়মান নাসীর আউযু বিল্লাহিস সামিউল আলীম মিনাশ শাইতানির লাঈনির রাজীম বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম আলহামদুলিল্লাহিল্লাযী লা ইয়াবলুগু মিদহাতুল কাইলুন ওয়া লা ইউহসি নিআমাহুল আদুন ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا صلى الله عليه لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر ولعنة الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم قل لا اسالكم عليه اجرا الا الموده في القربى درود بھیجنے محمد وعلى اله وصحبه بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا صلى الله عليه وسلم. عزیزان محترم, سورہ مبارکہ شورا کی اس آیہ مبارکہ کے ذمے حق کے مودت کے موضوع پر بات چیت کا آغاز ہوا تھا اور آج اس کی آخری ہے. پچھلی دفعہ شروع ہوئی تھی, آج آخری ہے. عرض خدمت یہ ہے کہ ابتدا میں آپ کی خدمت میں کچھ مسائل جو مجھے کہا گیا اس کے حوالے سے مالی معاملات میں سود کہاں آ سکتا ہے اور کیسے آ سکتا ہے, پچھلے ہفتے کچھ باتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی. دوسرا جو اہم مورد سود کا بنتا ہے جو مالی معاملات میں آتا ہے وہ ہماری بینکنگ کا نظام ہے, جس کے اوپر اگرچہ بہت ہی تفصیل سے تین یا چار میرا خیال ہے ہفتوں میں یہ بات چیت آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں, لیکن شاید یہ دوستان یہ چاہتے ہیں کہ وہ اختصار سے بھی کہیں آ گئے, کیونکہ بالآخر کسی کو ایک سودی مسئلہ چیک کرنے کے لیے چار گھنٹے لگانے پڑتے ہیں, تو یہ چاہتے ہیں وہ چار گھنٹے والا کام کوئی چار منٹ میں ہو جائے, پانچ منٹ میں ہو جائے. تو بہرحال چار یا پانچ منٹ میں تو میری عادت نہیں ہے جلدی جلدی بیان کرنے والی, تو چلو چار گھنٹے نہ صحیح تو دس منٹ بارہ منٹ تو انسان لگا ہی سکتا ہے, تو اس لیے میں دس بارہ منٹ میں مختصراً جتنا میرے لیے ممکن ہے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. بینکنگ میں ایک مسئلہ پیسہ رکھوانے کے حوالے سے آتا ہے اور ایک مسئلہ پیسہ رکھوانے کے بعد جو پروفٹ ملتا ہے اس کے حوالے سے آتا ہے, اور تیسرا مسئلہ بینکنگ میں لون لینے کا آتا ہے, اور چوتھا مسئلہ لون کے اوپر ایکسٹرا دینے کا آتا ہے. یہ چار مسئلے ہیں بینکنگ کے. پہلا, پیسہ رکھوانا کیسا ہے, تو کس اکاؤنٹ میں رکھوا سکتے ہیں, سیونگ میں, کرنٹ میں. دوسرا, رکھوا تو دیا, اب اگر فرض کریں ہم نے سیونگ میں رکھوا دیا, انہوں نے کچھ پروفٹ دیا ہے تو اس پروفٹ کا کیا مسئلہ ہوگا. تیسرا یہ ہے کہ نہیں رکھوا نہیں رہے, ہم تو خود ضرورت ہے پیسے کی, تو ہمیں بینک سے پیسہ لینا ہے, لون لینا ہے, تو لون لینے کی کیا شکل بن سکتی ہے اور کیسے صحیح ہو سکتا ہے. اور جب لون لیں گے تو لون کے اوپر بہرحال بینک ہماری خدمت خلق کمیٹی تو ہے نہیں کوئی, لہذا وہ آپ سے پروفٹ بھی لے گا. تو یہ جو ایکسٹرا چارج کرے گا اور ایکسٹرا ہمیں دینا پڑے گا اس کی کیا صورتحال ہوگی؟ چار مسئلے ہیں مختصراً آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جہاں تک پیسہ رکھوانے کا تعلق ہے تو چاہے وہ پرائیویٹ مسلم بینک ہو، چاہے وہ کافر بینک ہو، چاہے وہ سیمی گورنمنٹ بینک ہو، چاہے وہ گورنمنٹ بینک ہو، چاروں طرح کے بینکوں میں پیسہ رکھوانے میں کوئی حرج نہیں ہے. خاص طور پہ اگر آپ کرنٹ اکاؤنٹ کھلوا کر رکھوا رہے ہیں جس میں آپ نے سمجھیں ایک جس طرح گلک ہوتے ہیں نا گھروں میں، آپ گلک میں ڈال دیا، ضرورت پڑی وہی توڑا اور نکال لی، تو یہ کرنٹ اکاؤنٹ اسی گلک کی طرح ہی ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ گھر میں نہیں پڑا ہوا یہ گلک آپ کا، یہ گلک کے لیے آپ کو مثلا کسی نہ کسی برانچ میں جانا پڑے گا. لیکن ایسا ہی ہے کہ جو آپ نے رکھوایا ہے، جتنا رکھوایا ہے وہ اتنا ہی رہے گا، اس سے بڑھے گا نہیں، کوئی پروفٹ آنا نہیں، کوئی پروفٹ آپ کو دینا نہیں، کچھ نہیں، بالآخر رکھوائے نکالنے ہیں، رکھوائے نکالنے. تو یہ اس حد تک تو کسی بھی بینک میں کوئی مشکل نہیں ہے، لہذا کرنٹ اکاؤنٹ میں تو کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں. اصل مسئلہ آتا ہے سیونگ اکاؤنٹ میں، کیونکہ جہاں پر آپ پیسے رکھواتے ہیں وہ پیسوں میں اضافہ ہوتا ہے. آپ نے لاکھ روپے رکھوایا، سال ختم ہوا، وہ ایک لاکھ کے مثلا فرض کریں اس کے اوپر انہوں نے ان کو آپ کو سال کا مثلا 8,000 روپے پروفٹ دے دیا یا 7,000 روپے پروفٹ دے دیا. اب مسئلہ لاکھ روپے کا تو اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں کہ لاکھ روپیہ رکھوانے میں کوئی حرج نہیں، وہ رکھوا سکتے ہیں، وہ کرنٹ اکاؤنٹ کی طرح ہی ہے. لیکن اصل کہانی شروع ہوتی ہے اس 7,000 یا 8,000 کی جو انہوں نے سال کے آخر میں آپ کے اکاؤنٹ میں ڈال دی ہیں. اب اس 7-8 ہزار کا کیا کیا جائے؟ میں کیونکہ بنا اس بات پر ہے کہ خلاصتاً بیان کرنا اور اصل مسئلہ صرف بیان کرنا ہے، تفصیلات میں نہیں جانا، تو اصل مسئلے کے اعتبار سے مسئلہ یہ بنے گا کہ اگر آپ نے پرائیویٹ مسلم بینک میں رکھوایا ہے اور پرائیویٹ مسلم بینک سے آپ کو پروفٹ ملا ہے، اور عام طور پر یہ انسان کو اطمینان ہوتا ہی ہے کہ دینے والا جو بینک کا مالک ہے وہ اس کے استعمال پر راضی ہے، تو آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ اس علم کے ساتھ کہ اگر آپ کو یہ علم و اطمینان ہے کہ دینے والا جو آنر ہے بینک کا، کیونکہ پرائیویٹ مسلم بینک ہے نا تو کوئی نہ کوئی آنر ہوگا، چاہے ایک آدمی ہو چاہے ایک سے زیادہ افراد ہوں، تو جتنے بھی آنر حضرات ہیں وہ راضی ہیں اس بات پر کہ ہم اس پیسے کو استعمال کریں، تو اگرچہ ہم اس پیسے کے مالک نہیں ہیں، اگرچہ ہم ہماری ملکیت میں وہ پیسہ نہیں ہے، پیسہ اسی کا ہے جس کا ہے، یعنی اس مالک کا، لیکن کیونکہ آپ کو یقین اور اطمینان ہے اس بات کا کہ وہ استعمال پر راضی ہے تو آپ اس کو استعمال کرنے کا حق رکھتے ہیں، آپ اس پیسے کو استعمال کر سکتے ہیں. اگر آپ نے اس پیسے کو اپنی ضروریات میں خرچ کر دیا، چیپٹر وہیں پہ کلوز ہو گیا، نہ وہ واپس تقاضا کر سکتے کہ وہ واپس کرو میرے پیسے، تو تمہارے تھے ہی نہیں اگر اطمینان کی بیس پر آپ نے یہ خرچ کیا ہے، اور نہ ہی میری گردن پہ کوئی اور ذمہ داری آتی ہے کہ آپ کہیں جی میں نے کسی اور کا مال کھا لیا تو میری گردن پہ ضمانت آ گئی، تو ضمانت وغیرہ بھی نہیں ہے. سمپل سمپل سا فارمولا، یہ کھائیں پئیں عیش کریں. یہی تقریباً کم و بیش اسی ٹائپ کا مسئلہ ہے اس صورت میں کہ اگر آپ نے کسی کافر بینک میں پیسہ رکھوایا ہو جو پیور کافر بینک ہو، جس میں مسلمانوں کے شیئرز یا تو نہ ہوں یا اتنے کم مقدار میں ہوں کہ نہ ہونے کے برابر ہو، 1-2% مسلمانوں کے شیئر ہیں اور یہ شیئرز جو ہیں نہ ہونے کے برابر ہیں، تو اس کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ آپ جو ہے اس بینک کو، اس پیسے کو جو اس نے آپ کے اکاؤنٹ میں سال کے آخر میں ڈال دیا ہے اس عنوان سے کہ کافر نے آپ کو مال دیا ہے، تو کافر کا مال لینے کی نیت سے آپ یہ پیسہ رکھ سکتے ہیں اور اس میں نہ کچھ دینا ہے، بس سارا آپ کا ہے، آپ کھائیں پئیں عیش کریں، بچوں کو گھمانے لے جائیں. یہ دو صورتیں. تیسری صورت یہ ہے کہ پیور گورنمنٹ بینک جیسے نیشنل بینک ہے، پورے کا پورا حکومتی بینک ہے، اس میں بھی جو پیسے آپ کو مل رہے ہیں، آغا سیستانی یہ فرماتے ہیں کہ آپ اس پیسے کو، میں آپ کو اجازت دیتا ہوں، یعنی عمومی اجازت ہے سب کے لیے، میں آپ کو اجازت دیتا ہوں کہ آپ یہ پیسہ میرے بحاف پر اس کو آپ ایکسیپٹ کر لیں، قبول کر لیں، کیونکہ یہ مجھول المالک ہے. تو مجھول المالک کا اختیار کیونکہ فقیر کے ہاتھ میں ہوتا ہے، لہذا وہ آپ کو اجازت دے رہا ہے کہ آپ اس کو میرے بحاف پر لے لیں، لیکن آپ خود آدھا استعمال کریں، آدھا آپ کو کسی بھی دیندار شریف فقیر کو صدقہ کرنا ہوگا. یعنی آپ کے لیے گویا یوں سمجھ لیں کہ آپ کے لیے آدھے استعمال کی اجازت اس شرط پر آگاہ دے رہے ہیں کہ آدھا آپ صدقہ کریں کسی دیندار شریف فقیر کو. یعنی آپ آدھا رکھ سکتے ہیں, آدھا آپ کو دینا پڑے گا. اب یہ نہ سوچیں کہ آپ کا نقصان ہو گیا, یہ سوچیں کہ پروفٹ کم ہوا ہے, تو ذرا تسلی ہو جائے گی کہ پروفٹ تو ہوا ہی ہے نا. نقصان سوچیں گے تو یہ لگے گا آپ کو کہ میری جیب سے کچھ جا رہا ہے. آپ یہ سوچیں گے کہ پروفٹ کم ہوا ہے تو آپ کو یہ لگے گا کہ جیب میں کچھ آیا میری, لیکن تھوڑا کم آیا ہے, 8,000 کی بجائے مثلاً 4,000 آئے, لیکن بالآخر آیا ہے, تو تسلی رہے گی, دیر کو ڈھارس رہے گی کہ بالآخر نقصان نہیں ہوا میرا. یہ ہو گیا تیسرا بینک. چوتھا ہے سیمی گورنمنٹ بینک. سیمی گورنمنٹ بینک کا مطلب یہ ہے کہ کچھ شیئر اس میں حکومتی ہیں اور کچھ شیئر اس میں مثلا پرائیویٹ لوگوں کے ہیں. تو اس میں جو مال مل رہا ہے تو جتنا شیئر حکومت کا ہے, فرض اب تو ایک مثال میں آسان مثال بنا رہا ہوں, باقی مثالیں آپ خود بھی بنا سکتے ہیں. فرض کریں کوئی بینک ہے جس میں 50% شیئر جو ہیں وہ پبلک ہیں اور 50% شیئر جو ہیں وہ گورنمنٹ کے ہیں, تو آدھے آدھے سرمایہ سے یہ بینک شروع ہوا ہے. تو یہ جتنا 50%, اب فرض کریں اس نے 8,000 آپ کو دیا, تو اس کا مطلب یہ کہ 50% اس 8,000 کا یعنی 4,000 وہ پرائیویٹ بینک کی طرف پرائیویٹ سیکٹر سے آپ کو مل رہا ہے, تو اس کا پرائیویٹ والا حکم ہوگا کہ آپ کو اطمینان ہے تو آپ کھا سکتے ہیں. 50% آپ کو گورنمنٹ بینک سے مل رہا ہے یعنی 4,000, تو اس کے اوپر گورنمنٹ بینک کے احکام جاری ہوں گے. یعنی اس 50% کا آدھا آپ کو صدقہ کرنا پڑے گا, یعنی 4,000 کا آدھا یعنی 2,000. تو اگر آپ اب خلاصہ اگر ہم کریں کہ کون سے بینک میں پیسہ رکھوانا اچھا ہے, تو سب سے اچھا یہ ہے کہ آپ مسلمان بینک میں رکھوائیں, کیونکہ یہ 8,000 آپ کی جیب میں جائیں گے, یا آپ کسی کافر بینک میں رکھوائیں کیونکہ یہ 8,000 آپ کی جیب میں جائیں گے. ان دونوں کے بعد دوسرے مرحلے پر ہے سیمی پرائیویٹ بینک یا سیمی گورنمنٹ بینک. اب کیونکہ پرائیویٹ بھی ہے گورنمنٹ بھی ہے, تو ادھر سے گئے بالآخر ایک ہی بات ہے. اس میں یہ ہے کہ اس میں بھی 6,000 آپ کی جیب میں جا رہے ہیں, جو مثال ہم لے کر چل رہے ہیں اس کے حساب سے. لیکن اگر آپ نے گورنمنٹ بینک میں ڈلوائے ہیں تو اس میں گھاٹا ہے, گھاٹا میں ان سینس کے نقصان فائدہ کم ہو رہا ہے, اس میں 4,000 آپ کی جیب میں جائیں گے. اب آپ سوچ لیں, آپ کو 4,000 ڈالنے ہیں جیب میں, 6,000 ڈالنے جیب میں یا 8,000 ڈالنے جیب میں, اس کے حساب سے فیصلہ کر لیں. اور اتنے سارے بینک آپ کے سلجھے بازار میں موجود ہیں, کسی بھی بینک کے پاس آپ چلے جائیں. یہ تو ہو گیا جناب علی اس حصے کا جواب کہ ہمیں پیسہ رکھوانے کے اعتبار سے کیا کرنا, اور پیسہ رکھوانے کے بعد جب پروفٹ ملے گا اس کا کیا حکم ہوگا. دوسرا مرحلہ یہ تھا کہ ہمیں لون لینا ہے بینک سے, ہمیں بینک سے, یعنی یہ دو مرحلے تو البتہ اس میں آ گئے, ایک رکھوانے کا جواب آ گیا کہ رکھوانا جائز ہے, اور ایک یہ کہ رکھوانے کے بعد جو ملے گا اس کا مسئلہ آ گیا کہ وہ بھی کس طریقے سے جائز ہو سکتا ہے اور کہاں کہاں جائز ہے. تو یہ دو حصے تو ہو گئے. تیسرا حصہ یہ ہے کہ ہمیں لون لینا ہے بینک سے. جہاں تک لون کا تعلق ہے, پرائیویٹ مسلم بینک سے لون لینے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا, شاید سمجھا شاید نہیں پایا تھا, تو بعض کو کچھ غلط فہمی بھی ہوئی, لیکن پھر میں کلیئرلی عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ پرائیویٹ مسلم بینک مثلا الحبیب ہے, حبیب میٹروپولیٹن ہے, یہ پرائیویٹ مسلم بینکس ہیں, ان سے اگر آپ لون لینا چاہیں تو اس کی کوئی گنجائش نہیں. شرعی طور پر کوئی اس کی ایسی شکل نہیں بنائی جا سکتی کہ جس میں یہ صحیح ہو جائے. یہ لون ایٹ دا اینڈ سودی قرض کے اوپر جا کے ختم ہوگا, اور سودی قرض کا مطلب کیا ہے, وہ ساری روایات کہ جو سود کی مذمت کے لیے آ رہی ہیں وہ سب ہمارے کو یہاں سے آ کے پکڑ لیں گے, اور ہم بھی اس سود کے مجرم قرار پائیں گے. بس سودی اعتبار سے یہ معاملہ سودی معاملہ بن جائے گا, پرائیویٹ مسلم بینک سے لون لینے کا معاملہ, اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے, لہذا یہ چیپٹر تو کلوز. اب بچتے ہیں ہمارے پاس تین آپشن. آیا ہم گورنمنٹ بینک سے لون لے سکتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جی ہاں, لون لے سکتے ہیں, مگر لون کی نیت سے نہیں لیں گے. وہی جو شروع میں بیان کیا کہ یہ گورنمنٹ کے مال کو آغاز سیستانی کیونکہ مجھول المال سمجھتے ہیں, اور مجھول المال میں ایک فقی کی اجازت کی ضرورت ہوتی ہے, تو آغا نے اجازت دی ہے کہ اگر آپ کو کبھی ضرورت پڑے حکومتی بینک سے لون لینے کی, تو آپ جو پیسہ وہ لون وہ تو اپنے اعتبار سے لون ہی دے رہے ہیں آپ کو, وہ اپنے اعتبار سے کیا دے رہے ہیں اس کو آپ چھوڑ دیں, وہ آپ کا سردرد نہیں ہے. آپ کیا لے رہے ہیں یہ آپ کا سردرد ہے. آپ
لون کی نیت سے نہیں لیں گے، آپ اس مال کو مجھول المال کی نیت سے آغا کی اجازت سے قبض کریں گے۔ مثلا آپ گئے، انہوں نے آپ کو دیا، جی ایک لاکھ روپے آپ نے لون اپلائی کیا، انہوں نے یہ ایک لاکھ روپے آپ کے ہاتھ میں دیا، تو آپ یہ تصور نہ کریں کہ آپ مثلا کسی مثلا حبیب بینک، اگر یہ سیمی گورنمنٹ ہے تو میں اس سے جو ہے لون لے رہا ہوں، یا نیشنل بینک جو گورنمنٹ بینک ہے اس سے میں لون لے رہا ہوں۔ لون کی نیت نہ کریں آپ، آپ قصد یہ کریں کہ میں کیونکہ مجھول المال سمجھتا ہے میرا مجھ سے، تو میں اس کو مجھول المال کی نیت سے لے رہا ہوں، کیونکہ انہوں نے اجازت دی تو ان کی اجازت میں میں اس کو لے کر استعمال کر رہا ہوں، ان کی طرف سے استعمال کر، ان کی اجازت سے یعنی استعمال کر رہا ہوں۔ اب استعمال کر لیا آپ نے، استعمال تو کر لیا آپ نے، لیکن ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو اب آپ کو فرض کریں 10-10 ہزار کی بجائے 11-11 ہزار کی قسط بھرنی ہے، 1-1 ہزار آپ کو ایکسٹرا دینے۔ اب یہ 1 ہزار ایکسٹرا دینے پر آپ مجبور ہیں، کیوں مجبور ہیں؟ اس لیے کہ اگر آپ نہیں دیں گے تو کیا ہوگا، بینک والے تنگ کریں گے، بندہ بھیجیں گے، پولیس بھیجیں گے، پرچہ کٹوا دیں گے۔ بالآخر آپ کی معاشرے میں عزت آبرو ہے، محلے میں عزت آبرو ہے، بلڈنگ میں عزت آبرو ہے، آپ کی عزت آبرو جو ہے وہ داؤ پر لگ جائے گی اگر آپ نے یہ پے نہیں کیا تو۔ تو جو بھی مال انسان اپنی عزت و آبرو کو بچانے کے لیے خرچ کرتا ہے وہ اس کا جائز خرچہ مانا گیا۔ لہذا اب یہ جو مال آپ دے رہے ہیں، کیونکہ آپ نے تو لون لیا ہی نہیں ہے نا، آپ کی نیت کیا تھی مجھول المال کی، لون تو آپ نے لیا ہی نہیں ہے، تو آپ سود تھوڑی دے رہے ہیں، آپ تو جو مال دے رہے ہیں اپنی عزت کو بچانے کے لیے خرچ کر رہے ہیں۔ تو یہ جو آپ خرچہ کر رہے ہیں، اگرچہ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ آپ سود دے رہے ہیں، لیکن آپ کو پتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، انی اعلم بما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو وہ نہیں جانتے، درست؟ لہذا آپ کی نیت کیا ہے آپ کو معلوم ہے، آپ جو دے رہے ہیں وہ اپنی عزت بچانے کے لیے خرچ کر رہے ہیں، اس لیے اس میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے، یہ اضافی آپ دے سکتے ہیں بالکل اطمینان اور سکون کے ساتھ سوئیں، اور یہ مت سمجھیں کہ آپ نے سود دیا ہے۔ یہی گورنمنٹ سیمی گورنمنٹ کا ہے، یہی گورنمنٹ بینک ہے، دونوں کیونکہ مجھول المال کے حکم میں آتے ہیں تو دونوں کا حکم یہی ہے۔ تیسرا بینک جس سے آپ لون لے سکتے ہیں وہ ہے کافر بینک۔ اگر کافر بینک آپ کو لون دے رہا ہے تو آپ کافر بینک سے لون کافر کے مال لینے کی نیت سے، وہاں پہ بھی لون کی نیت سے نہیں لیں گے آپ، کیوں لے رہے ہیں؟ اس لیے کہ شریعت اجازت دیتی ہے کہ کافر کا مال اگر وہ آپ کو دے رہے ہیں استعمال کے لیے تو آپ لیں، کھائیں پئیں عیش کریں، اور اگر آپ بچا سکیں کہ نہ دیں ایکسٹرا تو بچا لیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم بچا نہیں سکتے، کیونکہ یہاں پہ بھی وہی کہانی جو ابھی گورنمنٹ بینک میں سنائی وہ ساری یہاں پہ بھی آئے گی، بندہ آئے گا، فون کریں گے، پولیس آئے گی، پرچہ کٹے گا، یہ ساری مشکلات ہیں۔ اور محلے میں رہتے ہوئے کسی کے گھر میں پولیس آئی، بلاخر اس کی عزت کے اوپر حرف آتا ہے۔ تو اب یہاں پہ بھی جو یہ پیسے ایکسٹرا دے رہے، لون تو اس نے لیا ہی نہیں، اس نے تو کافر کا مال سمجھ کے اٹھایا ہے، اب جو یہ ایکسٹرا دے رہے تو یہ ایکسٹرا اس اپنی عزت بچانے کے لیے خرچ کر رہے، لہذا یہ اس کا ایک جائز خرچہ مانا گیا۔ جب جائز خرچہ ہے تو نہ کوئی حرام نہ کوئی گناہ، لہذا یہ بھی اس کے لیے صحیح ہو جائے گا۔ بس لون لینے کا جہاں تک تعلق ہے، پرائیویٹ مسلم بینک کے علاوہ باقی تینوں بینکوں سے لون لیا جا سکتا ہے، صرف آپ کو تھوڑی نیت اپنی چینج کرنی پڑے گی کہ لون کی نیت کی بجائے اگر کافر بینک ہے تو کافر کا مال لینے کی نیت سے، اور اگر یہ گورنمنٹ بینک ہے یا سیمی گورنمنٹ بینک ہے تو مجھول المال کی نیت سے اس مال کو آپ اخذ کریں گے، اور اس کے بعد پھر جو زیادہ آپ کو دینا پڑے گا جو چوتھا مرحلہ تھا، اس میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ وہ آپ اپنی عزت و آبرو کے تحفظ کے لیے مال خرچ کر رہے ہیں۔ تو بہت مختصر، میں اس سے زیادہ مختصر نہیں کر سکتا تھا، یہ سب سے مختصر میرے حساب سے میرا بیان تھا جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا۔ لون لینے کا مسئلہ بھی آ گیا، پیسہ رکھوانے کا مسئلہ بھی آ گیا، زیادہ لینے کا مسئلہ بھی آ گیا، اور زیادہ دینے کا مسئلہ بھی آ گیا۔ میرا نہیں خیال کہ اس پہ کچھ اور یہاں پر بینکنگ کے حوالے سے بچ رہا ہوں، ہاں البتہ ایک چیز اور جو اس کے ملحقات آپ کہہ سکتے ہیں، بعض لوگ جی فکس اماؤنٹ رکھواتے ہیں، تو فکس کا بھی یہی مسئلہ ہے، فکس رکھوا کے آپ رکھوائیں یا سیونگ اکاؤنٹ میں رکھوائیں، جو فکس نہیں ہوتا، دونوں کا مسئلہ ایک ہی جیسا، کوئی اس میں مشکل نہیں ہے۔ اسی طریقے سے مثلا فرض کریں کہ بعض لوگ جو ہے وہ سیونگ سرٹیفکیٹس لیتے ہیں، تو سیونگ سرٹیفکیٹس کا بھی تقریباً یہی مسئلہ ہے، اگر آپ نے گورنمنٹ کے سیونگ سرٹیفکیٹس لیے ہیں، NDFC وغیرہ، یا قومی بچت وغیرہ کے, تو وہ کیونکہ گورنمنٹ کے ہیں تو جو پروفٹ ملے گا آدھا آپ کو صدقہ کرنا پڑے گا. اگر وہ کسی پرائیویٹ بینک سے آپ نے کوئی ایسے سرٹیفکیٹس بنوائے ہیں تو وہ پورے کا پورا آپ استعمال کر سکتے ہیں. اگر آپ نے کافر بینک سے بنائے ہیں تو بھی پورا استعمال کر سکتے ہیں. اگر آپ نے مجھول گورنمنٹ یا کسی سیمی گورنمنٹ بینک کے سرٹیفکیٹس خریدے ہیں تو اس میں پھر وہی ریشو کے حساب سے سیمی گورنمنٹ میں, اور پورے کا آدھا جو ہے وہ گورنمنٹ کے سرٹیفکیٹس پر, آپ کو اصل سرٹیفکیٹ پہ نہیں کیونکہ وہ تو آپ کا اپنا ذاتی مال ہے. جو پروفٹ ملے گا, یہ ساری بحث پروفٹ کی ہے, تو پروفٹ کا آدھا آپ کو وہاں پر دینا ہوگا, یا جو بھی ریشو ہے اگر وہ سیمی گورنمنٹ ہے تو اس ریشو کا آدھا آپ کو دینا پڑے گا. یہ تقریباً کم و بیش فقہی حصہ آپ کا آج کی حد تک مکمل ہوا, اور اب میں چاہتا ہوں کہ جو تھوڑا بہت ٹائم بچ گیا ہے اس میں آپ کی خدمت میں جو دوسرا موضوع, جو اصل موضوع ہمارا چل رہا تھا, اس کے حوالے سے کچھ معروضات آپ کی خدمت میں عرض کروں. اب بہرحال ٹائم کیونکہ کم ہے تو بہت تفصیل سے میں نہیں جا سکوں گا, بہت ساری باتیں ممکن ہیں آپ کے لیے سنی ہوئی بھی ہوں گی, لیکن فذکر ان الذکر تنفع المؤمنین, خدا کا بھی حکم ہے اور مزاج انسانی بھی ہے کہ بھول جاتا ہے, تو تکرار ہوتی رہنی چاہیے کہ یہ ان مومنین کو انشاءاللہ نفع بخش ہوتی ہے قرآن کی آیت کے مطابق. بات ہماری حق کے مودت میں چل رہی تھی. اب ٹاپک انہوں نے حق کے مودت بنایا تھا, اس لیے میں مجبور تھا کہ سورہ شورہ کی اس آیت کو سرنامہ بناؤں کہ جس میں مودت کا پروردگار عالم نے تذکرہ فرمایا ہے, اور مودت اہل بیت کو اجر رسالت کے طور پر پروردگار عالم نے ڈیمانڈ کیا ہے تمام مومنین سے کہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اجر رسالت کو ادا کریں, اور اجر رسالت مودت اور محبت اہل بیت کے عنوان سے. پچھلی مرتبہ میں نے تمہیداً آپ کی خدمت میں کچھ باتیں عرض کی تھیں جناب زہرا کے مقام و مرتبے کے حوالے سے, اور اس کے بعد پھر اس آیت کے حوالے سے کچھ باتیں آئیں تھیں کہ مودت کا تقاضا کیا ہے. جو سامعین تھے جن میں خلفہ بھی شامل تھے, انہوں نے سوال کیا ابن عباس کی روایت کے مطابق کہ, اور بعض دوسروں کی روایتوں کے مطابق کہ یہ ہیں کون جن کی محبت کو آپ نے ہم پر واجب کر دیا, تو واجب تو وہ سمجھ ہی رہے تھے, تو ہیں کون, یہ ہیں کون کا سوال تھا, وہ اپنے آپ کو سمجھ رہے ہوں گے لہذا انہوں نے پوچھا ہوگا کہ دنیا کو پتہ چل جائے بھی ہماری بات ہو رہی ہے, لیکن اللہ کے رسول نے کبھی ان کی بات کی نہیں, اس لیے کہ وہ اس قابل ہی نہیں تھے کہ ان کی کوئی بات کی جاتی. لہذا اللہ کے رسول نے ہمیشہ ان کی بات کی ہے جو اہلیت رکھتے تھے, جو قابلیت رکھتے تھے جن کا تذکرہ کیا جائے. لہذا کہا کہ یہ علی, فاطمہ اور ان کے دونوں فرزند ہیں, اور تین مرتبہ اس جملے کی تکرار کی. یہاں تک تو بات پچھلے ہفتے پہنچی تھی. میں آپ کی خدمت میں اسی آیت تھی کہ ضمن میں فخر الدین رازی, نام آپ لوگوں کا سنا ہوا ہوگا, جلیل القدر مفسر ہے اہل سنت کا, اہل سنت کے مفسر ہیں اور ایک بڑی شخصیت ہیں اہل سنت کے اعتبار سے, ایک مقام و مرتبے کے حامل ہیں تفسیر میں اہل سنت کے اعتبار سے. لیکن ان کا ایک کمال ہے, ان کا کمال یہ ہے کہ ہر چیز میں شک پیدا کرتے ہیں یہ, اس لیے بعض لوگوں نے ان کو امام المشککین سے بھی تعبیر کیا ہے. حالانکہ ابھی ہمیں اس جہت سے سروکار نہیں ہے, لیکن ابھی جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں, اسی آیت کے ضمن میں جناب فخر رازی نے تین طریقے سے دلیل بنائی ہے اس بات کی کہ ان اہل بیت کی محبت ہم پر واجب ہے. یعنی وہ سوال کرتے ہیں کہ یہ اس آیت سے کہاں سے سمجھ میں آتا ہے کہ محبت واجب ہے, تو اس کو تین طریقے سے انہوں نے بیان کیا ہے. سب سے پہلا کام جو انہوں نے کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ فرماتے ہیں کہ جناب فخر رازی نے تین طریقے سے اس سے استدلال کیا ہے, اور استدلال اس بات کے بعد کیا ہے کہ سب سے پہلے انہوں نے زمخشری سے ایک حدیث نقل کی ہے, جس حدیث میں اس بات کو بیان کیا گیا کہ یہ ہیں کون. وہ جب بھی میں نے اشارہ کیا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ چار علی, فاطمہ, حسن اور حسین ہیں, اور تین مرتبہ اس جملے کی تکرار فرمائی. تو اس حدیث کو کہ جو معین کر رہی ہے کہ یہ جن کی محبت واجب ہے یہ کون حضرات ہیں, اس کے بعد فخر رازی یہ کہتے ہیں کہ نقل متواتر سے یہ چیز ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ اس سے پہلے ایک جملہ کہتے ہیں, کہتے ہیں فخر رازی کہتے ہیں کہ اس حدیث کو زمخشری سے نقل کرنے کے بعد جس نے چار بندوں کا تذکرہ کر دیا کہ یہ چار افراد ہیں, کہتے ہیں یہ چار ان هؤلاء الاربعه اقارب النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ نبی کے قرابت دار ہیں, یہ چار نبی کے قرابت دار ہیں. واذا ثبت هذا, جب یہ طے ہو گیا کہ یہ قرابت دار یہ چار ہیں, وجب ان یکونوا مخصوصین بمزید من التعظیم, تو واجب ہے کہ ان چاروں کی ہٹ کر اور الگ سے باقیوں کی نسبت زیادہ احترام اور تعظیم کی جائے. واجب ہے, یہ فخر رازی کہہ رہے ہیں. فخر رازی یہ کہتے ہیں کہ جب یہ طے ہو گیا کہ اقارب نبی کے ذی القربیٰ کا لفظ جو استعمال ہوا ہے وہ یہ چار ہستیاں ہیں, تو اب ضروری اور واجب یہ ہے کہ یہ باقیوں سے ہٹ کر احترام کا تقاضا کرتی ہیں, ان کا احترام کیا جائے اور ان کی تعظیم کی جائے. کہاں سے واجب ہوا بھائی؟ جناب فخر رازی صاحب تو کہتے ہیں کہ اس کو واجب کے سمجھنے کے لیے میں تین طریقے آپ کو خدمت میں عرض کرتا ہوں. پہلا طریقہ یہ جو آیا ہے الا المودت فی القربہ, یہ لا اسألکم علیہ اجرن الا المودت, یہ الا المودت فی القربہ, یہ جو انداز ہے جو میں نے پچھلی دفعہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا, یہ عرب بیٹھے ہوئے سامنے, سارے سب کی زبان عربی ہے, اس میں کوئی اردو والا یا گجراتی والا کوئی بندہ نہیں بیٹھا ہوا رسول کے سامنے. جب یہ آیت نازل ہو رہی ہے تو سارے عرب موجود ہیں, عربوں کے درمیان اللہ کے رسول نے اس آیت کو پڑھا اور عرب کھڑا ہو کر سوال کر رہا ہے کہ اے اللہ کے رسول, جس کی مودت آپ واجب بنا رہے ہیں وہ کون ہیں؟ تو اس کا مطلب ہے کہ عربوں کی سمجھ میں آ رہا ہے. یہ جو جملے کا انداز ہے نا الا المودت فی القربہ, یہاں سے نکلتا ہے کہ یہ واجب ہونی چاہیے, کیونکہ اجر رسالت کو اللہ نے منحصر کر دیا ہے ان چار کے اندر, ذی القربیٰ کے اندر جو چار ہستی ہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ ان کی محبت ہی فقط اجر رسالت ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اجر رسالت ادا کرنا ہے تو ان کے اوپر زیادہ اہتمام کرنا ہوگا, ان کا زیادہ احترام کرنا ہوگا, ان کی زیادہ تعظیم کرنی ہوگی تاکہ اجر رسالت ادا ہو سکے. یہ ایک بیان. دوسرا بیان وہ فخر رازی کہتے ہیں کہ لا شک ان النبی یحب فاطمہ علیہ السلام, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ کے رسول فاطمہ سے محبت کرتے تھے, اور ایسی محبت کہ قال, پیغمبر نے فرمایا فاطمہ بزعت منی, فاطمہ میرا ٹکڑا ہے, یوزینی ما یوزیہا, جس نے اس کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی. یہ فخر رازی نقل کر رہا ہے یہ روایت, یہ کوئی شیعہ عالم دین اس روایت کو نقل نہیں کر رہا. اور فخر رازی ان افراد میں سے ہیں, دیکھیں بعض مثلا شافعی ہے, اس نے اہل بیت کی محبت کے بارے میں کافی کچھ نقل کیا ہے, تو جو متعصب قسم کے اہل سنت حضرات ہوتے ہیں نا, جب ان کے سامنے کسی شافعی کی کوئی چیز لے کر آئی جائے تو کہتے ہیں یہ رافضی ہو گیا تھا, یعنی شیعہ ہو گیا تھا یا شیعت کی طرف مائل تھا, اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, یعنی اس کو شیعہ بنا کر یا شیعہ کی طرف مائل بنا کر اس کی ساری باتوں کو سائڈ میں کر دیتے ہیں. لیکن یہ جناب فخر الدین رازی ان افراد میں سے نہیں ہے کہ جن کو رافضی کہا جا سکے, ان کے اندر تو رافضیت کی بو بھی نہیں تھی. یہ بندہ یہ روایت نقل کر رہا ہے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ یہ میرا ٹکڑا ہے, جس نے اس کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی. یہ ایک طرف سے یہ فاطمہ کے بارے میں. پھر کہتا ہے کہ وثبت بالنقل المتواتر عن رسول اللہ کہ انہ کان یحب علی والحسن والحسین, روایات متواترہ کے ذریعے یہ بات ثابت ہے. روایات متواترہ روایتوں کے اندر سب سے مضبوط روایت, اتنی مضبوط روایت کہ متواتر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی سند کی بحث کی ضرورت نہیں ہے. متواتر ہونے کا مطلب ہے کہ اتنے کثیر لوگوں نے اس کو نقل کیا ہے مختلف زمانوں میں کہ جھوٹ کا امکان اس میں ختم ہو جاتا ہے. بھائی سند ہم اسی لیے دیکھتے ہیں نا کہ امکان ہے کہ راوی نے کوئی جھوٹ باندھ دیا ہو, تو ہم سند چیک کرتے ہیں, اگر راوی معتبر ہے تو ہم کہتے ہیں نہیں جھوٹ نہیں ہے, اور راوی اگر ضعیف ہے تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی ہو سکتا ہے جھوٹ ہی ہو, ہمیں نہیں پتہ چل سکا یہ سچی خبر ہے یا سچی خبر. لیکن جو روایت متواترہ ہوتی ہے اس کے اندر اتنی کثرت سے نقل کیا جاتا ہے کہ لوگوں کا جھوٹ پر جمع ہو کر کوئی پیغمبر کی نسبت جھوٹی بات بیان کریں, اس کا امکان ختم ہو جاتا ہے. لہذا یہ فخر رازی دعویٰ کر رہا ہے اس بات کا کہ روایات متواترہ اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اللہ کا رسول علی حسن اور حسین سے بھی محبت رکھتا تھا, فاطمہ سے بھی محبت رکھتا تھا, علی حسن اور حسین سے بھی محبت رکھتا تھا, یعنی یہ اللہ کے رسول ان چاروں سے محبت رکھتے تھے. وَإِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ، کہتے ہیں جب یہ طے ہو گیا کہ اللہ کے رسول ان چاروں سے محبت رکھتے تھے، وَجَبَ عَلَى كُلِّ أُمَّةٍ مِثْلُ، تو ہر امت پر واجب ہے کہ وہ بھی محبت کریں. بھائی رسول کرتے تھے تو صحیح کرتے تھے، ہم پہ کیوں واجب ہو گیا؟ کہتے ہیں اس لیے دو آیتیں لے کر آ رہے ہیں دلیل کے طور پہ کہ امت پہ بھی واجب ہے. کیوں؟ پہلی آیت وَاتَّبَعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تمہاری ہدایت ہی نبی کی پیروی میں، نبی ان سے محبت رکھتا ہے، تم بھی ان سے محبت رکھو، محبت رکھو گے تو ہدایت پاؤ گے. یہ فخر راضی کہہ رہے ہیں. دوسری دلیل فَلْيَحْذُرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، رسول کے امر کی مخالفت سے بچو. تو رسول جب ان سے محبت کر رہے ہیں، قرآن جب کہہ رہا ہے اور اللہ کے رسول نے کہہ دیا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، تقاضا کر رہے ہیں ان سے محبت کا، تو اس تقاضے کا اس آیت کی روح سے نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہم پر واجب ہے، ہم امتیوں پر واجب ہے کہ ہم ان اہل بیت کی نسبت محبت اور مودت کو اختیار کریں. یہ دو. تیسری وجہ اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ ان یہ عجیب، یعنی واقعا اب آپ سوچیں، خود دیکھیں آپ، یہ سارا کچھ وہ شخص نقل کر رہا ہے کہ جو متعصبین میں سے ہیں تشیعوں کی نسبت. ہم نے ان کی کتابوں میں نہیں ڈالی ہیں، انہوں نے اپنی کتابوں میں خود لکھا ہے، تفسیر جیسی کتاب میں خود لکھا ہے. اب اگر انسان اتنا سب کچھ سمجھتے ہوئے پھر ایمان نہ لائے، پھر ختم اللہ علی قلوبہم نہیں ہوگا اور کیا ہوگا یہ بندہ؟ یعنی اتنا واضح مجھے سامنے گھڑا نظر آ رہا ہو اور میں پھر بھی جا کے چلتا چلتا ٹھک کر کے اس گڑھے میں گر جاؤں تو کیا کہلاؤں گا میں؟ بے وقوف، احمق، پاگل، حماقت سے بھرپور انسان. بھائی سامنے نظر آ رہا ہے، بھائی آنکھیں بھی ٹھیک ہیں، دیکھ بھی رہے ہو، اندھیرا بھی نہیں ہے، پھر بھی گر گئے، تو یہ تو میری عقل پہ ماتم ہی کیا جائے گا نا. تو ہمیں بھی حق پہنچتا کہ ہم ان کی عقلوں پہ ماتم کریں کہ جو یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، اتنا کچھ خود بیان کر رہے ہیں کہ بھائی محبت واجب ہے، مودت واجب ہے، مخالفت امر رسول سے بچو. دیکھیں اب یہ تو ایک چھوٹا سا آیت کا ٹکڑا میں نے پڑھا ہے، کیونکہ وقت نہیں ہے، اب آپ جا کے اس آیت کو دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس آیت کے آگے پیچھے کیا ہے. اگر مخالفت کریں گے تو کیا ہوگا؟ بھائی اللہ کہہ رہا ہے بچو رسول کی مخالفت ہے، تو جو نہیں بچے گا تو کیا ہوگا؟ یہ بھی تو قرآن بتائے گا نا ہمیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی مخالفت امر رسول سے نہیں بچتا تو وہ جنتی تو نہیں ہو سکتا نا. اگر مخالف بھی جنتی ہو اور موافق بھی جنتی ہو تو موافق سوچے گا تو صحیح نا، کم سے کم کہ یار وہ مجھے کیا، پھر میرے کو اتنی فرما برداری کرنے کا کیا صلہ ملا؟ اگر اس نے بھی میرے ساتھ ہی کھڑے ہونے میدان محشر میں، اگر اس نے بھی میرے ہی مقامات پر فائز ہونا ہے میدان محشر میں، تو مجھے کس، اب میں کیا بولوں، مجھے میں کیا کروں پھر؟ میرا اس عمل کا کیا فائدہ ہے، میرے اتنی فرما برداری کا کہ میں جو رسول نے کہا میں کہتا ہوں اوکے باس، تو میرا یہ اوکے باس کا کیا فائدہ ہے؟ کچھ تو فائدہ ملنا چاہیے نا، عقل بھی انسان کی تقاضا کرتی ہے، بلاخر خدا نے انسان کو عقل دی ہے، اس عقل کے بھی کچھ تقاضے ہیں. اور وہ جو خالق عقل ہے، بھائی آپ کے دو بچے ہیں، ایک ہمیشہ فرما بردار، ایک ہمیشہ نافرمان، آپ کی نگاہ میں دونوں ایک جیسے ہوں گے، آپ کے لیے دونوں اتنے ہی عزیز ہوں گے جتنا یہ والا عزیز ہے، کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا. بھائی ان کے باپ ہیں آپ ان کے، لیکن اس کے باوجود ایک بچہ جو ہمیشہ فرما برداری کرتا ہے وہ آپ کی نگاہوں میں مقدم ہوگا. فرض کریں اگر آپ کے پاس کوئی ایک چیز ہوگی، اگر آپ ان دو بچوں کو دینا چاہیں گے تو کبھی بھی آپ آدھی آدھی نہیں دیں گے. یعنی مزاج ہے نا انسان کا، یار حضرت یعقوب جیسا نبی، ہم نبیوں سے تو افضل نہیں ہو سکتے نا، ہم نبیوں سے تو بڑھ کر نہیں ہو سکتے. حضرت یعقوب جیسا نبی یوسف اور باقی فرزندوں میں تعادل نہ کر سکا. روایتوں میں ہے یہ، تو میں اپنے پاس سے عرض نہیں کر رہا ہوں، کوئی جسارت بھی نہیں کرنا چاہ رہا ہوں اور نہ قصد ہے میرا، صرف سمجھانے کے لیے ایک بات عرض کر رہا ہوں کہ حضرت یعقوب جیسا نبی جو نبوت کے مرحلے پر فائز ہے، وہ بچوں کے درمیان تعادل نہ کر سکا. جب ان کو حضرت یوسف کی خصوصیات کا اندازہ ہوا یا وہ خواب آ کے انہوں نے بتایا ساری باتیں، نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ زیادہ التفات کی وجہ سے حضرت یعقوب کے حضرت یوسف کی نسبت باقی بھائیوں میں حضرت یوسف کی نسبت حسد پیدا ہو گیا. ہوا نا؟ یہ ایک فطرت ہے انسان، یعنی نبی انسانی فطرت کو اگر دیکھیں تو اس کے اندر بھی یہ فطرت تو موجود تھی، لہذا کیونکہ وہ نبی بننے والا تھا اس کی خصوصیات تھی، ان کا لگاؤ زیادہ تھا ان کی طرف، جب لگاؤ زیادہ تھا تو وہ نتیجہ تو نکلا. تو ہم اور آپ کیسے اس بات کو ڈینائی کر سکتے ہیں؟ ہم کہیں نہیں جی، ہم تو بڑے عدل و انصاف والے ہیں، ہم تو ایک کھجور کے دو حصے کریں گے اور آدھی اس کو کھلائیں گے اور آدھی اس کو کھلائیں گے، آدھی اس کو جو ہمیشہ میرا فرمان بردار ہے، میری ہر بات مانتا ہے، آدھی رات کو اس کو اگر میں نیچے بھیج دوں تو ڈاکٹر کے جانا پڑے، دوسرے کو اٹھاؤ تو کبھی اٹھتا نہیں ہے، اس کو اٹھاؤ تو ایک آواز پہ اٹھ جاتا ہے. آپ کہیں گے چھوڑو اس کو بھائی، یہ ساری کھجور اسی کو ہی دے دو. یہ فطرت ہے انسان کی، مزاج ہے انسان کا. تو یہاں پر بھی عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ یہ اتنا کچھ کے بعد بھی اگر پھر کوئی نہ مانے تو پھر کیا کر سکتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جناب فخر رازی تیسری دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ ان الدعاء للآل منصب عظیم، آل کے لیے دعا یہ ایک عظیم اور بڑا منصب ہے. ولذالک جعل ھذا الدعاء خاتمۃ التشہد فی الصلاۃ، رسول کی آل کے، رسول کا دعا کرنا اپنی آل کے حق میں، کہتے ہیں یہ دعا کرنا رسول کا یا دعا آل کے حق میں ایک بڑا منصب ہے، اور اسی وجہ سے پروردگار عالم نے تشہد کا خاتمہ دعا کے اوپر کیا ہے، کیونکہ ایک بڑا منصب ہے. اور وہ دعا کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ فخر رازی نقل کر رہا ہے کہ تشہد کی اختتام اس دعا پر کرنا، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ ایک عظیم ہستیاں ہیں کہ جن کے لیے پروردگار عالم نے جس آل کے لیے دعا کو قرار دیا ہے. وَحَاذَا تَعْظِيم لَمْ يُوجَدْ فِي حَقِّ غَيْرِ آل، غیر آل کے حق میں ایسی کوئی تعظیم روایتوں میں نہیں آئی. رسول خدا نے غیر آل کی اس طرح سے تعظیم نہیں کی کہ ان کی دعا کو خاتمہ نماز قرار دے دیں، خاتمہ تشہد قرار دے دیں. جب ایسا ہے فَكُلُّ ذَلِكَ يَدُلُّ، کہتے ہیں یہ ساری تینوں دلیلیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ حب محمد و آل محمد واجب، محمد اور آل محمد کی محبت، یہ اس آیت شریفہ سے جناب فخر رازی کا استدلال اور ان کی فہم اس آیت سے، اور کیا خوب فہم انہوں نے نکالی ہے. منتر نکالنے کے بعد کیا گیا، آیت سے اتنا کچھ تو نکال ڈالا انہوں نے، شاید کسی شیعہ نے بھی، شاید میں نے اب ساری تفسیریں نہیں دیکھی، لیکن شاید کسی شیعہ نے بھی یہ چیزیں نہ نکالی ہوں جو انہوں نے نکال ڈالی. تو چلے نکال تو دیں آپ نے، اب ہوا کیا اس کے بعد؟ سما مازا، سما مازا یہ کہ وہیں کے وہیں کھڑے. تو ایسے نکالنے کا کیا اثر ہوا؟ تو یہ ایک مطلب جو آپ کی خدمت میں عرض کروں، ایک درود بھیج دیں محمد والے محمد پر. جو رافضی کا میں آپ اپنا شافعی کا تذکرہ کر رہا تھا، اس کا ایک شعر ہے منصوبہ، ایک مصرع اس کا یہ ہے کہ انکانا رفظن حب آل محمد فلیشہد الثقلان انی رافضی، اگر محبت اہل بیت اور محبت آل محمد رفض ہے، رافضیت ہے، تو ثقلان اس بات کے گواہ ہو جاؤ کہ میں رافضی ہوں. جو آج کل کلپس چل رہے ہیں نا، وہ یہیں سے نکلے ہیں سارے. یہ جو اہل بیت کی شان میں ہری پگڑی والوں کے، پتہ نہیں سفید پگڑی والوں کے، پگڑی والوں کے، بغیر پگڑی والوں کے، ٹوپی والوں کے، سب کے آج کل تو یہ بہت بازار گرم ہو گیا، تو وہ سارے یہیں سے نکل رہے ہیں، سب اسی سے وجود میں آ رہے ہیں. خوب، میں اب آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ تو ہو گیا قرآن، بہت دوسری آیات میں وقت اتنا نہیں، دوسری آیات بھی ہیں جو دلالت کرتی ہیں کہ محبت اہل بیت جو ہے وہ، اس کا تقاضا ہم سے کیا گیا ہے. روایات ہمارے پاس ایک کثیر تعداد میں روایات موجود ہیں جو اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہیں کہ ہم سے جو ہے محبت اہل بیت کا تقاضا کیا گیا ہے اور اہل بیت کی محبت ہم سے مطلوب ہے. میں کچھ روایات چاہ تو رہا ہوں کہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، مگر وقت بھی بہت ہوتا جا رہا ہے، اور لیکن پھر بھی میں ایک دو روایتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ میری بات جو ہے وہ مکمل طور پر آپ لوگوں کی خدمت میں پہنچ جائے. ایک درود بھیج دیں محمد والے محمد پر. اچھا بعض روایتوں میں یہاں تک بھی تذکرہ موجود ہے کہ کیا کہتے ہیں یہ محبت اہل بیت کون اختیار کرے گا، وہ انشاءاللہ میں بعد والے مرحلے میں اگر وقت بچ گیا تو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، لیکن کچھ میں روایتیں چند کی طرف اشارہ کر کے آگے بڑھ جاؤں گا. ایک روایت جس کا مضمون اور مفہوم یہ ہے کہ حب اہل بیت جو ہے وہ ارکان میں سے ہے. اعلم ان اول عبادت ہی المعرفت بہ، ابتداء عبادت معرفت خدا سے ہوتی ہے. ثم الایمان بھی، پھر رسول فرماتے ہیں، رسول کی حدیث ہے، سب سے ابتداء عبادت معرفت خدا ہے. وہ آئے مبارکہ اگر آپ لوگوں کے ذہنوں میں ہو، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، وہاں پر مفسرین نے لکھا ہے یعبدون یعنی یعرفون، کیونکہ جب تک معرفت نہیں ہوگی عبادت نہیں ہو سکتی. تو ابتداء عبادت جو ہے وہ معرفت خدا ہے. ثم الایمان بھی، پھر مجھ پر ایمان ہے. والاقرار، اور یہ اقرار ہے کہ بأن اللہ ارسلنی الی کافۃ الناس بشیرا و نذیرا، کہ پروردگار عالم نے مجھے تمام لوگوں کے اوپر بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے. وداعیا الی اللہ بإذنہ و سراجا منیرا، اور مجھے پروردگار عالم نے بھیجا ہے لوگوں کی طرف تاکہ میں لوگوں کو خدا کی طرف بلاؤں، اور سراج منیر یعنی چمکتا ہوا چراغ بنا کر بھیجا ہے. ثم، یہ دو چیزیں ہو گئیں، اقرار مجھ پر ایمان، ان باتوں کا اقرار. ثم حب اہل بیتی الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، پھر اہل بیت کی محبت کہ وہ اہل بیت کہ جن کو پروردگار عالم نے تطہیر کی سند دی ہے. یہ ایک روایت. دوسری روایت، لکل شعین اساسن، ہر چیز کی اساس جڑ ہوتی ہے، بنیاد ہوتی ہے. وہ اساس الاسلام حبنا اہل البیت، اسلام کی اساس ہم اہل بیت کی محبت ہے. تیسری روایت، امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، کہ مولا کہتے ہیں کہ پیغمبر نے میرے لیے بیان فرمایا کہ یا علی ان الاسلام اوریانن، اسلام جو تھا وہ برہنہ تھا، اس کا لباس جو ہے وہ تقویٰ ہے، اس کی ریاشہ جو ہے وہ ہدا ہے، اس کی زینت جو ہے وہ حیا ہے. وہ عمادہ الورا، اس کی جو پلرز ہیں وہ پرہیزگاری ہیں. وہ ملاقہ العمل الصالح، اور کیا کہتے ہیں اس کے جو ملاق ہیں وہ عمل صالح ہیں. وہ اساس الاسلام حبی و حب اہل بیتی، اور اس کی اساس جو ہے، جو جڑیں ہیں اس کی، وہ میری اور میرے اہل بیت کی محبت ہے. یعنی آپ خود سوچیں کہ ایک فرض کریں، آپ درخت کو فرض کریں، اگر درخت کی جڑ ہی نہ ہو، درختی کے لا جڑ لہو، جس کی کوئی جڑ ہی نہ ہو، اس درخت کو آپ کیا کریں گے؟ اس درخت کا کیا اثر ہے؟ کتنا پھل دے گا وہ درخت؟ کتنی ٹہنیاں ہوں گی اس کی کہ جن ٹہنیوں کو آپ جلا کے گرمائش حاصل کر سکیں؟ کیا ملے گا اس درخت سے؟ بغیر جڑ کا درخت کچھ نہیں دے گا آپ کو. اس پلر کی طرح یہ صرف ٹیک لگانے کے کام آ سکتا ہے، وہ بھی اگر ٹیک مل جائے تو، ورنہ یہ کچھ دینے والا نہیں ہے. شکریہ بیٹا. ورنہ یہ کچھ دینے والا نہیں ہے. اب جس اسلام کی جڑیں ہی نہ ہوں تو وہ اسلام کیا پہنچائے گا آپ کو؟ کیا نفع دے گا آپ کو؟ اس اسلام سے آپ کو کیا نتیجہ مل سکتا ہے؟ وہ اسلام جو بغیر جڑوں والا اسلام ہو، وہ اسلام آپ کو، آپ کیا سمجھتے ہیں وہ اسلام آپ کو جنت میں لے کے جائے گا؟ وہ اسلام آپ کو جنت کے بھی اعلیٰ مقامات تک پہنچائے گا؟ وہ جنت کے دروازے تک نہیں لے کے جا سکتا. تو جنت تو بہت دور کی بات ہے. تو پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ میری محبت اور میرے اہل بیت کی محبت جو ہے وہ اس کی جڑ ہے. وَحُبُّهُمْ أَسَاسُ الْإِيمَانِ، ایمان کی جڑ بھی ان کی محبت ہے. لہذا یہ حدیث بھی پیغمبر سے، لا یومن عبد حتی اکون احب الی من نفسی، کوئی بندہ مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ میں اس کے لیے اپنی ذات سے زیادہ، اس کی اپنی جان سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، اپنے سے زیادہ میں اس کے لیے محبوب نہ ہو جاؤں، اور میرے اہل بیت اس کو اپنے اہل بیت سے زیادہ محبوب نہ ہو جائیں، میری عطرت اس کو اپنی عطرت سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے، میری ذات اس کو اپنی ذات سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے. یہ ہے معیار. یعنی ہماری اپنی، میری اپنی ذات، میری اپنی جان، میرے اپنے گھر والے، میرے اپنے اقربا، ان سب پہ مقدم ہو رسول اور رسول کے اہل بیت. جب یہ آ گیا ہمارے اندر تو سمجھے حب اہل بیت ہمارے اندر آئی ہے. لیکن اگر کہیں پہ ٹائی ہو جائے ہماری اور اہل بیت کی، اور اگر ہم اہل بیت کو چھوڑ کر اپنے پیچھے چلے جائیں، اپنے گھر والوں کو بچا لیں، تو اس کا مطلب یہ کہ محبت اہل بیت ہمارے دلوں میں نہیں ہے. اور بھی بہت ساری روایتیں ہیں، لیکن میں اب ان روایتوں کو وائنڈ اپ کر کے میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ کیونکہ ہمارا موضوع تھا حق کے مودت نا، تو اسی حق کے مودت کے طور پر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جب مودت ہے تو میں پہلے بھی کئی مرتبہ یہ بات کہہ چکا ہوں آپ کی خدمت سے، پچھلی دفعہ بھی اشارتاً ہو سکتا ہے آئی ہو، لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کروں روایتیں ہیں، باقاعدہ روایتیں. میں آپ کی خدمت میں چند روایتیں بھی لانا چاہ رہا ہوں تاکہ میری بات صرف میری بات نہ رہ جائے، وہ پتہ چل جائے آپ کو کہ یہ میری بات نہیں ہے بلکہ یہ روایتوں کا مفہوم و نتیجہ ہے. کہ دیکھیں خالی دعوے یہ کافی نہیں ہوتے، کہیں پہ بھی کافی نہیں ہوتے. یعنی ہم دنیا میں دیکھتے ہیں، بس فرض کریں آپ کسی اسکول میں ٹیچنگ کے لیے جاتے ہیں، جاب آئی تھی ٹیچر کی، آپ نے کہا جی میں یہ کر سکتا ہوں، میں وہ کر سکتا ہوں، میں ایسا کر سکتا ہوں، میں ویسا کر سکتا ہوں، آپ کے صرف کہنے پہ وہ آپ کو جاب دے دیں گے، کہیں گے چلو ڈیمو دو، وہیں کھڑے کھڑے آپ کہیں گے چلو ڈیمو دو، کیا پڑھا سکتے ہو میتھ، چلو میتھ کا ڈیمو دو، میتھ پڑھاؤ، بچے تمہارے سامنے بیٹھے ہوئے میتھ پڑھاؤ ان کو. ارے اتنی سی جاب آپ کو صرف دعوے پہ نہیں ملتی ہے، اتنی سی جاب پرائیویٹ اسکولوں میں تنخواہیں دیتے کتنی ہیں، جو کرتے ہیں جابز وغیرہ ان کو اندازہ ہے، 40-40 اور 50-50 اور وہ بہت کوئی اچھے والے اسکول ہوں، میں محلے کے اسکولوں کی بات کر رہا ہوں. خیر اچھے اسکولوں میں بھی جو اچھی بھی تنخواہ دے رہے ہیں تو خالی دعوے پہ کبھی بھی نہیں دیں گے آپ کو. وہ کہیں گے ٹھیک ہے ڈیمو کرو، پڑھا کے دکھاؤ ہمیں، پتہ چلے کیسا پڑھاتے ہو، بول تو بول رہے لمبی چوڑی کہانیاں سنا رہے ہو، اب آپ کھڑے ہوئے بولا ہی نہیں جا رہا آپ سے، کنفیوز ہو رہے ہیں، لاخر بیٹھے ہوئے ہیں لوگ آپ کو چیک کرنے کے لیے، پھر بھی آپ کو مل جائے گی جاب؟ نہیں ملے گی. پروفیشنل لوگ ہوتے ہیں نا، نہیں دیں گے آپ کو جاب، کہیں گے بھائی تم سے تو بولا ہی نہیں جا رہا، تم تو اتنی لمبی لمبی کہانیاں کر رہے تھے، اتنے لمبے لمبے دعوے کر رہے تھے، تو تمہارا دعویٰ کیا ہوا اور تمہاری عمل کیا ہوا؟ دعوے اور عمل میں کوئی میچنگ ہی نہیں ہے، تو ہم کیسے آپ کو جاب دے دیں؟ ہم محبت اہل بیت کا دعویٰ کرتے ہیں مگر ہمارا عمل اس محبت کے دعوے کی تکذیب کرتا ہے. میں کہتا ہوں میں محب اہل بیت ہوں، نماز نہیں پڑھتا ہوں، یہ کیسی محبت ہو گئی بھائی؟ میں کہتا ہوں میں محب اہل بیت ہوں، ذرا زیادہ گرمی ہوئی روزہ چھوڑ دیا، یہ کیسی محبت ہوئی؟ میں کہتا ہوں میں محب اہل بیت ہوں، خبز دینے کی باری ہے، اتنے سارے پیسے مجھے دینے پڑیں گے، وہیں ہوا نکل گئی، بیٹھ گئے آرام سے، حق کے زہرہ اپنی جیب میں ڈال دیا. کہیں آپ کی نوکری اور آپ کے جھوٹ کے اندر ٹائی ہوئی، ہم نے جھٹ سے جھوٹ بول کے نوکری بچا لی. الہ ماشاءاللہ مثالیں، میں مثالوں میں لگوں گا تو سارا ٹائم تو مثالوں میں لگ جائے گا، اس لیے میں مثالیں چھوڑ دیتا ہوں، باقی آپ خود بنا لیجئے گا. ہم سب کی زندگیاں پر ہیں اس قسم کے موارد سے. شادی بیاہ کا موقع ہوتا ہے، ہم اہل بیت کے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے، یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چار قصیدے پڑھوا لیے تو سب سے پہلے سب سے اوپر دولہا کے ساتھ امام زمانہ بیٹھے ہوئے، اس کے بعد چاہے ناچ گانا ہو اس محفل میں، چاہے بے پردگی ہو، چاہے بےہودگیاں ہوں، رسموں کے نام سے جو مرضی کر لو، امام زمانہ وہ اوپر بیٹھے ہوئے وہ سب دیکھ بھی رہے ہیں، سب کچھ اوکے ہو گیا، سائن ہو گیا امام زمانہ کا. ایسا ہے؟ یہ تو ہم اپنے عمل سے خود تکذیب کر رہے ہیں اپنی اس محبت کی کہ جس کے ہم دعویٰ کرتے ہیں اسی ٹیچر کی طرح. یہ محبت حالاں ممکن، دیکھیں میں یہ بھی جرت مجھ میں نہیں ہے، بالکل قسم سے واقعی یہ جرت مجھ میں نہیں ہے کہ میں یہ کہہ سکوں جملہ کہ یہ محبت بالکل ہی بیکار ہے، میں یہ نہیں کہوں گا، اتنی جرت میرے میں نہیں ہے. درست ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہی بیکار ہے، لیکن بالآخر یہ تو طے شدہ امر ہے کہ وہ کم سے کم ہمیں ایسا دیکھنا نہیں چاہتے. اور کوئی بھی یعنی بعض روایتوں میں جو امام زمانہ سے مربوط ہیں، پیر اور جمعرات والے دن ہمارے اعمال ان کو پیش کیے جاتے ہیں، جب ہماری گناہ کو دیکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ خوش ہوتے ہیں آپ کے خیال میں امام زمانہ؟ روایتیں تو آپ لوگوں نے تو یہ تو مجمع ہوا ہے، شاید رٹی ہوئی ہوں گی آپ کو یہ روایتیں، کیا ہوتا ہے جب امام زمانہ دیکھتے ہیں تو؟ عزبدہ خاطر ہوتے ہیں، گریا کرتے ہیں، ہمارے لیے وہ گریا کرتے ہیں، ہمارے لیے وہ استغفار کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ پسند تو نہیں ہے نا ان کو، گریا ایسے تو نہیں کر رہے نا، خوشی کے آنسو تو نہیں ہے آپ کے، وہ اتنے گناہ میرے مومن نے کر لیے، خوشی کے تو آنسو قطعاً نہیں ہوں گے نا، بالآخر آزردہ خاطر ہوتے ہیں، برا فیل کرتے ہیں وہ اس چیز کو، اچھا فیل نہیں کرتے ہیں۔ تو کم سے کم اتنا تو میں کہہ سکتا ہوں جتنا میں نے دیکھا ہے، مطالعہ کیا ان روایتوں اور چیزوں کے حوالے سے، کہ یہ محبت اہل بیت کرشمہ ساز ہونی چاہیے، یہ جب ہمارے دلوں میں آئے گی تو اس کی شعائیں ہمارے عمل سے نکلنی چاہیے، اگر نہیں نکل رہی تو اس کا مطلب یہ کہ جس مثلا یہ فرض کریں کوئی لائٹ ہے، یہ لائٹ ہے نا، اس لائٹ کے اوپر آپ ایک کالی تھیلی چڑھا دیں روشنی، ایک پیور ڈبا پورا کالا ہو اس کے اوپر آپ چڑھا دیں، روشنی آئے گی باہر، لیکن آپ تھوڑا سا اس کے اندر، اس کے اوپر جو بلیک ٹیپ لگی ہوئی تھی آپ نے تھوڑی سی ٹیپ کاٹ دی، اب روشنی آئے گی؟ تو جتنی ٹیپ کٹتی چلی جائے گی اتنی روشنی بڑھتی چلی جائے گی۔ اگر نہیں ہمارے عملوں سے اس نور اہل بیت کی اور اس محبت اور مبدت اہل بیت کے نور کا کی جھلک اگر ہمارے اعمال میں نہیں آ رہی، تو اس کا مطلب ہے ہم لوگ ٹیپ، بلیک ٹیپ کے اوپر ہم نے اپنے آپ کو لپیٹا ہوا ہے۔ اب جتنی جتنی ہٹاتے جائیں گے اتنا اتنا ہمارے عمل کے اندر اہل بیت کی محبت کی جھلک نظر آئے گی، اور یہ جھلک وہ دیکھنا چاہتے ہیں، وہ یہ جھلک دیکھنا چاہتے ہیں، روایتوں سے جو چیز سمجھ میں آتی ہے وہ عرض کر رہا ہوں۔ تو محبت اور مودت کا حق یہ ہے پہلے مرحلے پہ کہ ہم صرف دعوے دار نہ ہوں محبت اور مودت کے، بلکہ عملی طور پر دکھائیں کہ ہماری محبت کیسی ہے۔ وقت نہیں ہے، میں روایتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی تھی، تین چار روایتیں اور اچھی روایتیں، بہرحال پانچویں امام کی روایت ہے، یا جابر بلغ شیعتی انی السلام، عجیب مرحلہ ہے، پانچویں امام جابر کو کہتے ہیں، ظاہراً جابر جوفی ہیں جو میرے ذہن میں ہے اس وقت، جلیل قدر صاحبی ہیں، جابر جوفی کو کہتے ہیں کہ اے جابر میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا، تو سب سے پہلے تو امام کا سلام، وَأَعْلِمْهُمْ اور ان کو بتا دو، اعلان کر دو ان کے سامنے کہ انہو لا قرابت بیننا وبین اللہ، ہمارے جو اتنے مقام و مرتبے پہ تم دیکھتے ہو کہ ہمارا مقام و مرتبہ کیا ہے، تو ہماری کوئی خدا سے رشتہ داری نہیں ہے، خدا نے رشتہ داری کی بنا پر ہمیں نہیں نوازا، ولا یتقربوا الیہ الا بالطاعت لہ، خدا سے قرب حاصل نہیں کیا جا سکتا مگر ایک خدا کی اطاعت کے ذریعے، یا جابر، اے جابر، من اطاع اللہ و احبنا فہو ولینا، جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے اور ہم سے محبت رکھتا ہے تو یہی ہمارا دوست اور ہمارا ولی ہے، ومن عصى اللہ لم ينفعه حبنا۔ اب واضح روایت ہے، کہاں لے کر جائیں گے اس روایت کو، کہ جو خدا کی نافرمانی کرتا ہے ہماری محبت اس کو کوئی نفع نہیں پہنچائے گی، مجھ میں تو جرت نہیں تھی لیکن امام باقر نے بتا دیا آپ کو کہ اگر کوئی خدا کا نافرمان ہے تو ہماری محبت اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ اب مختلف روایتوں کو جمع کریں تو ہو سکتا ہے کہ مراد ہوئی برزخ والا مرحلہ جو میں نے پچھلے ہفتے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، کیونکہ شفاعت والی روایتیں بالآخر یہ بتاتی ہیں کہ قیامت کے میدان میں تو شفاعت ملنی ہے اور ہم کریں گے اپنے شیعوں کی شفاعت، تو یہ حتمن پھر مراد امام علیہ السلام کی کیا ہے، وہ برزخ والے ٹائم پیریڈ کی بات کر رہے ہیں کہ اس میں فائدہ نہیں ہوگا۔ ایک اور حدیث، فمن کان منکم مطیعا للہ تنفعہ ولایتنا، جو خدا کا فرما بردار ہے ہماری ولایت اس کو فائدہ پہنچائے گی، ومن کان منکم عاصیا للہ، اور جو خدا کا نافرمان ہے لم تنفعہ ولایتنا، ہماری ولایت اس کو فائدہ نہیں پہنچائے گی، دھوکے میں نہ رہنا، ولا تغتروا وَيْحَكُمْ لَا تَغْتَرُّوا وَيْحَكُمْ لَا، دو مرتبہ کا، دھوکے میں نہ رہنا، دیکھو دھوکے میں، یعنی اس کا مطلب ہے کہ امام یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ اگر کوئی صرف محبت کے چکر میں بدعمل بن رہا ہے تو یہ دھوکے میں ہے، لہذا امام کہہ رہے ہیں کہ دیکھو دھوکے میں نہ رہنا۔ روایتیں اور بھی ہیں، میں ان سب کو چھوڑ رہا ہوں۔ صرف اس بات کی طرف اب توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ دیکھیں, اب میں نے کہا نا کہ اب یہ دوسرا مرحلہ ہو گیا, پہلے سے دعویٰ ہے محبت ہے, پھر اظہار ہے محبت ہے. تیسرا چیز جو حق کے مودت بنتا ہے, جو بہت اہم ہے, جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں, وہ ہے اہل بیت کے دشمنوں سے دشمنی اختیار کرنا, بغض رکھنا. میں کئی مرتبہ یہ بات اس سولجر ہزار کے مومنین کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں, اور میں صرف اکیلا نہیں, بہت سے علماء نے یہ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں کہ دشمنان اہل بیت کی نسبت کسی قسم کا سافٹ کارنر بھی آپ کے دل میں نہیں ہونا چاہیے. اگر سافٹ کارنر بھی آپ کے دل میں آ گیا تو سمجھے نیا بہ ڈوب گئی, نہیں ہونا چاہیے. میں ایک روایت آٹھویں امام علی رضا علیہ الصلاۃ والسلام کی آپ کی خدمت میں عرض کروں. شیخ صدوق کی ایک کتاب ہے شیعہ, جس میں شاید شیعہ کی علامتیں وغیرہ بیان کی ہیں, اس کی روایت ہے یہ. ظاہرا امام فرماتے ہیں کہ جو بھی ہمارے مخالفوں کو احترام سے یاد کرتا ہے, حضرت فلان, وہ تو ماشاءاللہ جو رمضان المبارک میں تو بچھی گئے اماں, بس ہوتی سامنے تو لپٹ ہی جاتے, تھی نہیں سامنے ورنہ یہ بھی ہو جاتا. جو شخص, یہ صرف پکارنے کی بات ہو رہی ہے, جو شخص ہمارے مخالفوں کو احترام سے ان کا نام لے, ان کا ذکر کرے اور ان کو احترام بخشے القابی کے ذریعے سے, نہ وہ ہم سے ہے اور نہ ہم اس سے ہیں, نہ اس کا ہم سے کوئی تعلق نہ ہمارا اس سے کوئی تعلق. اب یہ اہل بیت واضح طور پر ایسے شخص کی نسبت بیزاری کا اعلان کر رہے ہیں, براءت من اللہ و رسولہ من المشرکین. تو مشرقین کہیں نہیں خدایا, ہم تو پھر بھی تیرے رحمت کے امید میں ہیں. تو ایسی امید کا کیا فائدہ جہاں پہ خود خدا نے برات اختیار کر لی. اب یہاں پہ بھی یہی صورت حال ہے, ہم کہیں جی ہم تو پھر بھی آپ سے امیدوار ہیں, خود کہہ رہے ہیں کہ اس کا ہم سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے کہ جو ہمارے دشمنوں کو ایسا احترام کا رویہ اختیار کرتا ہے. دیکھیں اتنا بھی قبول نہیں ہے, اہل بیت کو اتنا بھی قبول نہیں ہے کہ آپ ہمارے دشمنوں کی نسبت احترام کا رویہ اختیار کریں. یہ ایک روایت. چھٹے امام کی روایت, بہار الانوار کی روایت, ہیہات دور ہے ہم سے. جھوٹ بولتا ہے وہ شخص کہ جو ہماری دوستی کا دعویٰ تو کرتا ہے لیکن ہمارے دشمنوں سے بیزاری اختیار نہیں کرتا. آپ کہیں یار چلے ہم محبت اہل بیت تو رکھتے ہیں, ہم نہیں ان کو برا بلا کہتے ہیں. بعض لوگ مصلحتوں کے قائل ہوتے ہیں, بعض لوگ چلے مصلحت, اگر مصلحت ہے بھی تو سڑکوں پہ ہے نا مصلحت, گھروں میں تو مصلحت نہیں ہے. کم سے کم ایک مرتبہ دل بڑا کر کے گھروں میں تو کچھ کریں بھائی, ہم تو گھروں میں بھی مصلحتوں کے شکار ہو گئے ہیں. اگر ہم گھروں میں بھی مصلحت برتیں گے تو ہمارے بچوں کو کیسے پتا چلے گا کہ فاطمہ زہرا کے ساتھ ظلم کرنے والے تھے کون؟ ہمارے بچوں کو کیسا پتا چلے گا کہ علی کے گلے میں رسی باندھنے والے ملعون تھے کون؟ ہمارے بچوں کو کیسے یہ پتا, ہماری یعنی ہماری مصلحتوں کی نظر ہم اپنے بچوں کے دین کو کر دیں؟ یہ ایسی کون سی مصلحت ہوتی ہے کہ جو دین سے بھی بڑھ جائے, کہ ہم اپنی مصلحتوں کی خاطر اپنے بچوں کے دین کو. دیکھیں روایتیں, یہ میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا, کوئی چھٹے امام کی روایت ہے, کوئی آٹھویں امام کی روایت ہے, پیغمبر کی بھی روایت سن لیں. پیغمبر امیر المومنین سے خطاب کر کے کہتے ہیں تمہارے شیعہ حق پر ہوں گے اور استقامت اور ثابت قدم رہیں گے, اور ان کی ہمارے مخالفوں سے کسی قسم کی کوئی محبت نہیں ہوگی. شیعہ وہ ہے, ہم اہل بیت کے دشمنوں کو بھی اپنے دل میں بٹھائے رکھیں اور پھر شیعت کا دعویٰ کریں. پیغمبر کہتے ہیں ایسا شیعہ نہیں ہو سکتا, یہ شیعت کے ساتھ سازگار نہیں ہے یہ بات. لہذا اشد ضروری ہے, یعنی یہ تو میں نے چند روایتیں, وقت نہیں ہے, میں کیا کروں, وقت ختم ہو گیا, تھوڑا اوپر ہی ہو گیا, لیکن بہرحال روایتوں کو آپ اٹھا کے دیکھیں, روایتوں کا لب لباب ہی یہ ہے. امام علیہ السلام کہتے ہیں کہ کسی نے آ کے امام سے پوچھا مولا فلان شخص ہے وہ آپ کی محبت بھی دل سے رکھتا ہے لیکن ان کو بھی برا بلا نہیں کہتا. مولا کہتے ہیں یہ خیال کرتا ہے کہ ہمارا محب ہے, اس کا خیال ہے فقط, یہ اصل میں ہمارا محب, یعنی امام واضح طور پہ نفی کر رہے ہیں. قرآن کی آیت, آپ اس آیت کی تفسیریں جا کے آپ دیکھیے گا, اب تو تفسیر نمونہ کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے, جس میں پروردگار عالم واضح طور پہ کہتا ہے کہ خدا نے کسی کے شکم میں دو دل نہیں رکھے. ان آیت, اس آیت کے ذیل میں جو روایتیں آئی ہیں وہ روایتیں اسی بات کو بیان کرتی ہیں. دو دل نہیں رکھے سے مراد یہ ہے کہ ایک دل میں آپ کے محبت اہل بیت ہو اور ایک دل میں آپ کی دشمنوں سے محبت ہو. خدا نے ایسا قرار, یعنی یہ دو محبتیں کسی ایک جسم کے اندر جمع نہیں ہو سکتی, کسی ایک, جملہ میں صحیح کر دوں, کسی ایک مومن کے جسم میں جمع نہیں ہو سکتی. جو حقیقی مومن ہوگا اگر اس کے دل میں محبت اہل بیت ہوگی, دیکھیں روایتوں کا تقاضا یہ ہے, نیوٹرل ہونا بھی نہیں ہے. آپ ابھی میں نے روایت آپ کی خدمت میں رکھی نا, آپ کہیں جی ہمیں اس سے کیا, جو تھے وہ تھے, جہنم میں جائیں, خیر وہ تو جائیں گے لیکن جہنم میں جائیں, ہمیں ان سے کوئی سروکار نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ جی ہمیں, ہم اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں بس ہمارے لیے ہی کافی ہے, دشمن کیا کرتے تھے کیا تھا, جہنم میں جائیں, ہمیں ان سے کوئی سروکار نہیں ہے. نہیں, یہ سروکار نہیں ہے بھی نہیں چلے گا. آپ کا ان سے سروکار ہونا چاہیے اور الٹا دشمنی کا سروکار, بغض ہونا چاہیے آپ کے دل میں. یعنی میری ماں کو اگر خدا نہ خواستہ کوئی آگے بڑھ کے ایک تماچا مار دے, میں پوری زندگی اس کا چہرہ دیکھنے کے لیے روادار نہیں ہوں, اور کوئی فاطمہ زہرا کے چہرے پہ تماچا لگا دے ہم کہیں جی چلو ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہے ہمارا ایمان ہی وہ اصل کمزور کیا ہے ہی نہیں ایمان ہمارے دل میں. خود قرآن نے بعض لوگوں کے بارے میں کہا تو ہے لما یدخل الایمان فی قلوبکم, ابھی تک دلوں میں تمہارے ایمان آیا ہی نہیں ہے. تو اگر ہم دشمنان اہل بیت کی نسبت دشمنی نہیں رکھتے تو سمجھ لیں کہ ہم محب اہل بیت بھی نہیں ہیں. چاہے ہم اپنے آپ کو محب سمجھتے ہیں لیکن ہم وہ صرف سمجھ ہے, حقیقت نہیں ہے, وہ فقط سمجھ ہے. ہم بس محب اہل بیت بھی اسی وقت بنیں گے جب دشمنان اہل بیت سے بغض ہمارے دلوں میں آئے گا, اس کا تقاضا کیا گیا. بس آخری بات زحمت تمام, رسول کے بارے میں ہمارا کیا خیال ہے؟ رسول سے بڑھ کر کوئی اخلاق حسنہ کا پیکر اس کائنات میں ہو سکتا ہے؟ نص قرآنی ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ حسنہ, اسوہ حسنہ کا پیکر رسول کی ذات. علی مرتضیٰ جو نفس سے رسول ہیں, اور بعض روایتوں کا مفہوم یہ ہے کہ تمام فضائل جو میرے ہیں وہ علی کے بھی ہیں, الا انہ لا نبی آبادی, صرف یہ کہ وہ نبی نہیں ہیں, باقی سب کچھ میں اور علی سمجھے ایک ہی چیز ہے, کاربن کاپی, سوائے نبوت کے ایک فرق آتا ہے صرف. تو اگر علی رسول کی کاربن کاپی ہیں, نفس رسول ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی پھر اسوہ حسنہ کا پیکر ہوئے. ان سے اوپر تو ہم لوگ نہیں جا سکتے ہیں, جا سکتے ہیں, اگرچہ بعض روایتوں نے یہ بات کہی ہے لیکن فرض محال کے باب سے کہی ہے. خدا نے بھی تو کہا نا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا, اگر کائنات میں دو خدا ہوتے, فرض تو کیا نا خدا نے, اگر ہوتے تو کیا ہوتا, تو وہ صرف فرضی ہوتا ہے. آئمہ نے یہ باتیں کہی ہیں, جس کا بھی آیا کہ میرے ہماری اور کوئی خدا کی رشتہ داری نہیں ہے, قرب الہی تک پہنچا جا سکتا ہے اطاعت کے ذریعے سے. یعنی انہوں نے بتایا کہ ہم اطاعت کے ذریعے اس مقام تک پہنچے ہیں. ایک امام رضا کی روایت ہے کہ اگر تم بھی اطاعت میں ہم سے بھی بڑھ جاؤ تو تمہارا مقام خدا کے نزدیک ہم سے بھی بڑھ جائے گا. اب یہ بڑھ جائیں گے ہم, کبھی بڑھ نہیں سکتے, وہ ایک اور بحث ہے, لیکن سمجھانے کے لیے انہوں نے بتایا ہے امت کو کہ اصل چیز اطاعت خدا ہے. تو ان سے بھی کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا, نہ علی سے کوئی آگے بڑھ سکتا ہے, نہ رسول سے کوئی آگے بڑھ سکتا ہے, نہ حسن و حسین سے کوئی آگے بڑھ سکتا ہے, نہ باقی آئمہ سے کوئی آگے بڑھ سکتا ہے, نہ فاطمہ زہرا سے کوئی آگے بڑھ سکتا ہے, جس کے بارے میں خود امام کہتے ہیں کہ ہمارے لیے فاطمہ اسوہ حسنہ ہے. ان سے کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا, نہیں بڑھ سکتا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جناب دشمنوں پہ لان کریں, یہ اخلاق کا تقاضا نہیں ہے, اخلاق اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم کسی کو برا بھلا کہیں. ارے ہمارا اخلاق کیا رسول کے اخلاق سے بڑا ہے؟ رسول کہتا ہے کہ کرو دشمنی ان سے, ہم کہتے ہیں نہیں جی ہمارا اخلاق اس بات کی اجازت نہیں دیتا. ہمارا اخلاق کیا امیر المومنین علی ابن ابی طالب سے آگے ہے؟ علی ابن ابی طالب تو دعائے سنیمیہ قریش میں ان دونوں پر, ان دونوں کی بیٹیوں کے اوپر پڑھیے گا جا کے کیا کیا ہے اور کیا کہا ہے. ہم علی سے بھی بڑھنا چاہتے ہیں, کہ علی نے جو کام غیر اخلاقی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ صرف سمجھانے کے لیے جملہ عرض کر رہا ہوں نقل کفر کفر نباشت کے باب سے کہ علی ابن ابی طالب نے اگر ایک ایسی حرکت کی ہے تو ہم تو نہیں کریں گے بھائی. یعنی ہم کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ ہم اپنے آپ کو علی اور اولاد علی، علی اور جناب فاطمہ زہرا خود کہتی ہیں، ان کا اپنا جملہ ہے کہ میں جب تک زندہ رہوں گی میں نفرین کروں گی. ہم کیا فاطمہ سے نہیں بڑھ کر اخلاق کے حسنہ کے مالک بننا چاہتے ہیں؟ اگر کسی شخص کے ذہن میں کوئی بھی فطور ہے کہ وہ اخلاق و کردار میں اہل بیت سے آگے بڑھ سکتا ہے تو میں اسے گزارش کروں گا کہ اپنے اس فطور کو ذہن سے نکال دے. وہ ہزار دفعہ بھی مر کے زندہ ہو، اس کی ہزار زندگیوں کا عمل ایک طرف رکھ لو، تب بھی وہ اہل بیت رسول سے، علی اور فاطمہ سے آگے نہیں بڑھ سکتا. ارے جس کے عمل کی، جس کی ایک ضربت کے آگے ثقلین کی عبادت کم پڑ جائے تو میں کیا اس سے آگے بڑھ سکتا ہوں؟ لہذا اس فطور کو ذہن سے نکال دو. یہ تقاضا ہے، دین کا تقاضا یہ ہے، محبت اہل بیت کا تقاضا یہ ہے کہ دشمنان اہل بیت سے بیزاری اختیار کرنی ہے. جب تک آپ بیزاری اختیار نہیں کریں گے آپ کا دین مکمل نہیں ہے، آپ کی محبت مکمل نہیں ہے، ناقص محبت ہے. کشتی اہل بیت اس کے اندر سوراخ ہے، اس کشتی میں آپ کی سوراخ ہے جو محبت اہل بیت کی کشتی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ کشتی ڈوبے نہیں تو اس کے جو سوراخ ہے نا اس کو دشمنان اہل بیت پر سے بیزاری اختیار کر کے اس کے اوپر بلاک لگائیں، تبھی یہ کشتی تیر سکتی ہے، ورنہ یہ کشتی بھی ڈوب جائے گی، یاد رکھیے گا. بس اس سے زیادہ میں نے آپ کو زحمت نہیں دینی. تو اگلا جو حق کے مودت ہے وہ یہی ہے کہ جنہوں نے فاطمہ زہرا کے ساتھ اتنی زیادتی کی ہے، یعنی آپ سوچیں واقعاً فاطمہ زہرا کس مقام و مرتبے کی حامل خاتون ہے. میں نے صرف اشارہ کیا تھا پچھلی مرتبہ کہ نبی و علی و حسن و حسین کے ہوتے ہوئے خدا نے ان کا انتخاب فرمایا. وہ فاطمہ زہرا اگر کسی کے بارے میں یہ کہہ رہی ہوں کہ میں جب تک زندہ رہوں گی تم پہ نفرین کروں گی تو آپ سوچیں تو صحیح کہ کتنا تنگ کیا ہوگا اس شخص نے فاطمہ زہرا کو. فاطمہ زہرا کا دروازہ ایسا دروازہ ہے کہ نبی جیسا شخص، دیکھیں نبی باپ ہونے کا حق بھی رکھتا ہے اور نبی اولا بالمومنین من انفسہم کے اعتبار سے بھی حق رکھتا ہے، نبوت کا حق بھی رکھتا ہے. دونوں حق کی بنا پر اگر وہ چاہے تو بغیر اجازت کے داخل ہو سکتا ہے، مگر وہ نبی فاطمہ کے دروازے میں بغیر اجازت کے داخل نہیں ہوتا تھا. اسرائیل جیسا فرشتہ جو کسی نہ نبی سے اجازت لے کر گھسا ہے اس کے گھر میں، نہ کسی ولی سے اجازت لے کر گھسا ہے، وہ فاطمہ کے دروازے کے تقدس کا خیال رکھتے ہوئے بغیر اجازت کے داخل نہیں ہو رہا. اور آپ سوچیں تو صحیح ان ملعونوں نے کیسی جسارت کی ہے فاطمہ زہرا کے دروازے کے ساتھ، جس کا احترام اللہ نے قرار دیا، جس کا احترام رسول نے کیا، جس کا احترام ملک الموت کر رہا ہے، اور ان ملعونوں نے اس فاطمہ کے دروازے کے ساتھ کیا کیا؟ لکڑیاں لے کر آ گئے، اے فاطمہ اگر علی کو باہر نہ نکالا تو ہم لکڑیوں سے تیرے گھر کو جلا دیں گے. فاطمہ یہ سمجھتے ہوئے کہ شاید میرا لحاظ کریں گے، رسول کی اخلاقی بیٹی ہونے کے ناطے سے، رسول کی بیٹی ہونے کے ناطے سے انہوں نے دیکھا ہے کہ رسول میرا کتنا احترام کرتے تھے، میرا کتنا خیال رکھتے تھے، شاید اسی بات کا پاس کریں گے. لہذا کہتی ہیں کہ دروازے کے پیچھے فاطمہ اور حسنین ہیں. انتہائی بے غیرتی سے یہ جملہ نقل کیا گیا ہے کہ آگے بڑھ کر کہتا ہے ملعون کہ کوئی بھی ہو ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے. جناب فاطمہ رسول خدا کی طرف رخ کر کے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ دیکھیے تو صحیح آپ کی بیٹی کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے. یہ واقعہ یا ایک ربیع الاول جناب رسول خدا کی تدفین کا دن ہے، یا یہ اسی دن کا واقعہ ہے بعض محققین کے مطابق، یا پانچ ربیع الاول کا ہے، یا تین رب، یعنی دو تین دن کے اندر اندر کا یہ واقعہ عزیزو. یعنی وہ رسول کہ جو رحمت تھے اس امت کے لیے، جن کے وجود کی برکت یہ تھی کہ اس امت پہ عذاب نازل نہ ہو، اس رسول کی بیٹی کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے؟ نفرین کی نہیں، صرف آواز دی تھی کہ اگر ابو الحسن کو نہ چھوڑا تو میں اپنے بالوں کو کھول کر خدا کی بارگاہ میں نفرین کروں گی. مولا نے سلمان کو بھیجا کہ اے سلمان فاطمہ کو روک دو، اگر اس نے نفرین کی تو کوئی مسلمان اس روئے زمین پہ باقی نہیں بچے گا. اور بعض علماء نے یہ جملہ نقل کیا ہے کہ جیسے ہی فاطمہ نے یہ جملہ کہا، ایک مرتبہ مدینہ کی دیوار بلند ہونا شروع ہوئی، اتنی بلند ہوئی کہ ایک گھوڑا اس کے نیچے سے گزر سکتا تھا. بس ارباب ادا ان واقعی بڑے ظلم کیے ہیں. یعنی آپ سوچئے فاطمہ جیسی کنیز خدا جس کا مقام و مرتبہ قابل تصور نہیں ہے ہمارے لیے، چار روایتوں سے ہم فاطمہ کے مقام و مرتبے کو درک نہیں کر سکتے. چھٹے امام کہتے ہیں کہ جس نے فاطمہ کو درک کر لیا اس نے لیلۃ القدر کو درک کر لیا. اور لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا معلوم لیلۃ القدر کیا؟ تمہاری عقلیں لیلۃ القدر کو درک نہیں کر سکتی. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ہماری عقلیں فاطمہ زہرا کو درک نہیں کر سکتی. تو جو اتنی ناقابل درک ہو مقام و منزلت اور مرتبے کے اعتبار سے، یہ ملعون آگے بڑھ کے فاطمہ کے دروازے کو جلایا، لات مار کے اس دروازے کو، جلتے ہوئے دروازے کو فاطمہ پہ گرایا، وہ کیل فاطمہ کے سینے میں پیوست ہوا، خون کا فوارہ فاطمہ کے سینے سے نکلا، فاطمہ نے اپنے شکم کو تھاما، فضا میرا محسن سکت ہو گیا، اور یہ فاطمہ زمین پر گر پڑی. اب یہ دروازہ توڑ کے جب اندر داخل ہوئے، فاطمہ نے پیچھے سے جو اس کی ابا کو پکڑا ہے، ایک مرتبہ پلٹ کے فاطمہ کے بازو پر کوڑا برسایا، ایسا کوڑا کہ فاطمہ کے بازو پر دستبند کی طرح کا ایک نیل پڑ گیا جو مرتے دم تک فاطمہ کے ہاتھ پہ تھا. جب پھر بھی نہ چھوڑا، ایک مرتبہ تلوار کے دستے سے فاطمہ کے شکم اور پہلو پر اور بازو پر تلوار کے دستے سے ضربتیں لگائی گئی، فاطمہ غش کھا کے گر پڑی. بس ارباب اعلیٰ علی کے گردن میں رسی باندھ کے علی کو کھینچ کے لے کے لایا جا رہا ہے. بعض علماء نے یہاں تک نقل کیا صرف رسی کھینچ کر نہیں، علی کو گربان سے پکڑ کر کھینچ کر لے کر گئے ہیں. فاطمہ کی آنکھیں کھلی، ایک مرتبہ پوچھا فضا ابو الحسن کہاں ہے، کہا ابو الحسن کو لے گئے. ایک مرتبہ فاطمہ کھڑی ہوئی، دروازے کے قریب پہنچتی ہیں، آواز دیتی ہیں ارباب ادا. ایک مرتبہ بعض علماء نے یہ جملہ، بس آخری جملہ اور زحمت تمام، جملہ لکھا ہے کہ علی کی نگاہیں مسجد کے دروازے پہ منتظر تھیں کہ کب فاطمہ آئے گی اور آ کے میرا دفاع کرے گی. یہ فاطمہ جو قدم قدم پر علی کا دفاع کر رہی ہے. بس ارباب ادا یہ ضربتیں اتنی تھیں کہ اب فاطمہ 75 یا 95 دن اس دنیا میں باقی رہیں. آخری دن آیا، فاطمہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی. بس آخری جملہ، فاطمہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی. ایک مرتبہ جب غسل دینے کے لیے علی نے فاطمہ کے پہلو اور بازو سے کپڑے کو ہٹایا، ارے بازو پر نیل کا نشان، چہرے پہ تماچے کے نیل کا نشان، پسلیاں ٹوٹی ہوئی، علی جیسا صابر انسان چیخیں مار کے رونے لگا. بنت رسول نے اپنی زندگی میں خبر نہ ہونے دی. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. پروردگارا تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ، ہمارے اس قلیل سے توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ، تمام مومن و مومنات جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، اس دنیا میں موجود ہیں، سب کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما. بحق محمد و آل محمد تمام مومن و مومنات کی تمام دینی و دنیاوی جائز حاجات کو پورا فرما. جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی قبروں و برزخ کی منزلوں کو آسان فرما، ان کی قبروں کو نور اہل بیت سے منور فرما. بحق محمد و آل محمد انہیں جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما. بحق محمد و آل محمد جو مومن و مومنات زندہ ہیں ان کو توفیق عطا فرما کہ تیرے دین کو سمجھ کر اس پر عمل کر سکیں. جو پریشان حال ہیں خاص طور پہ حاضرین محفل، تمام مومن و مومنات کی تمام پریشانیوں کو برطرف فرما. جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما. جو بے اولاد ان کو اولاد صالح و سوی عنایت فرما. جو صاحبان اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک و صالح قرار دے. بحق محمد و آل محمد ہمیں اپنے والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے باقیات و صالحات میں سے قرار دے. بحق محمد و آل محمد حوضات علمیہ اور مراجع نظام کی حفاظت فرما. بحق محمد و آل محمد جہاں کہیں بھی مومن و مومنات، عزادار ادا خانے، عزاداریاں، مجلسیں، جلوس، ماتم موجود ہیں ان کو اپنی حفظ و امان میں قرار دے. تمام مومن و مومنات کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. بحق محمد و آل محمد، بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا، تمام مومن و مومنات جو بیمار ہیں خاص طور پہ حاضرین محفل، ان کے متعلقین جنہوں نے خاص طور پہ بیماری کے لیے التماع سے دعا کہا ہوا ہے, اور خاص طور پہ تاکید کی ہوئی ہے کہ جب مجلس پڑھیں مصائب کا تذکرہ کریں, ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں, جو اس وقت ذہن میں ہیں جو ذہن میں نہیں ہے, تمام بیماروں کو صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. بحق محمد و آل محمد صرف جسمانی بیماروں کو نہیں, جسمانی اور روحانی تمام بیماروں کو صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. بحق محمد و آل محمد ہمیں حوضات علمیہ کی حفاظت فرما, ہمیں امام زمانہ کے آوان و انصار میں سے قرار دے, امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء برحمتک یا ارحم الراحمین.